السلام علیکم، پروگرام صدائے جہاں، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش۔ آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیوز سے صدائے جہاں کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حالات حاضرہ، صحت، ثقافت، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے ہم آپ کے لیے بہت ساری رپورٹیں لاتے ہیں، اور اب نگہت کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکم نگہت۔
وعلیکم السلام بہجت، ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ میری آواز سن رہے ہیں، اور بہجت نے جیسا کہ بتایا کہ ہم ہر ہفتے آپ کے لیے مختلف موضوعات پر رپورٹس لے کر آتے ہیں، تو بہجت اس ہفتے بھی ہم نے کوشش کی ہے اپنے سامعین کے لیے مختلف موضوعات پر رپورٹس لے کے آئیں۔ تو پہلے آپ سے میں جاننا چاہوں گی، آپ بتائیے آپ ہمارے سامعین کو کیا سنوا رہی ہیں آج؟
جی نگہت، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں میں آج ہم واشنگٹن سے آپ کے لیے جو رپورٹیں پیش کر رہے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے چلیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے دنیا بھر میں انتہا پسندی کا عمل دخل بہت زیادہ ہو گیا، بنیاد پرست تنظیمیں اپنی دہشت گردی کی وجہ سے توجہ کا مرکز بنی۔ اسلامک اسٹیٹ یا پھر داعش، اس تنظیم کے مستقبل کے امکانات کیا ہیں؟ ایک جائزہ لیں گے ماہرین کی آرا کے ساتھ۔ پھر امریکہ میں مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے ہیلپنگ ہینڈز، انہوں نے ایک ہسپتال بنایا ہے جس میں مخصوص ضروریات کے حامل افراد کے لیے علاج، معالجہ اور نگہداشت کی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج ہم آپ کو برطانوی گلوکارہ تانیہ ویلز سے بھی ملوائیں گے جنہوں نے غزل گائکی میں کمال حاصل کیا ہے، اور آخر میں امریکہ کے ایک قومی پارک ایور گلیڈز کی سیر کو چلیے گا۔ تو یہ تھیں کچھ رپورٹیں جو ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج آپ کے لیے لائے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسٹوڈیوز میں، جہاں نگہت ہمیں بتائیں گی کہ وہ آج کے پروگرام میں کیا رپورٹیں سنوا رہی ہیں۔ جی نگت،
آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے صارفین کے حقوق کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں صارفین کے حقوق کے حوالے سے اتنی آگاہی نہیں پھیلائی جاتی اور بہت سارے لوگ اپنے حقوق کے بارے میں علم بھی نہیں رکھتے۔ اس حوالے سے کیا قوانین ہیں اور عام صارفین کیا سوچتے ہیں، آپ کو ایک رپورٹ سنوائیں گے۔ صحت کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پائلز یعنی بواسیر کے مرض کے حوالے سے، اس مرض کے علامات اور علاج اور احتیاط کے بارے میں طبی ماہرین آپ کو بتائیں گے۔ پروگرام میں آج آپ کو بتائیں گے ایک انٹرسٹنگ مہم کے حوالے سے جس میں خواتین کو تاڑ کر ہراسا کرنے جیسے غیر اخلاقی فعل کے خلاف آواز اٹھایا جا رہا ہے۔ اس مہم کی تفصیلات آپ جان سکیں گے آگے چل کر پروگرام میں، اور پروگرام کے آخر میں ہم شامل کریں گے کھیلوں کی دنیا سے ایک رپورٹ جس میں بات ہوگی جوجتسو کھیل کے حوالے سے اور اس کا پاکستان میں کیا مستقبل ہے، جان سکیں گے آپ۔ تو جناب، یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا لائن اپ۔ ابھی پروگرام میں رپورٹس کی طرف بڑھیں گے، اور سب سے پہلے رپورٹ لے کر آ رہی ہیں بہجت۔ جی بہجت
نگت، جب انتہا پسندی کی بات کی جاتی ہے تو کچھ گروپ اور تنظیمیں توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں، طالبان سے لے کر القاعدہ، پھر افریقہ میں الشباب، نائجیریا میں بوکو حرام، بار بار خبروں کا موضوع بنتے ہیں۔ چند سال ادھر کی بات ہے جب اسلامک اسٹیٹ یا پھر داعش تنظیم نے شام اور عراق کے بڑے حصوں پر قبضہ کر کے وہاں اپنی خود ساختہ خلافت تشکیل دے دی تھی۔ داعش کے بارے میں ہم مختلف انداز میں خبریں آپ تک پہنچاتے آئے ہیں۔ اب صورت حال یہ ہے کہ عراق اور شام میں داعش کی شکست سے اس کی خود ساختہ خلافت کا خاتمہ تو ہو گیا، لیکن کیا زمینی علاقوں سے واپسی اور انخلا اس انتہا پسند گروپ کو دوبارہ منظم ہونے سے روک سکے گا؟ انتہا پسند گروپ کے ساتھ لڑنے والے لوگوں کی واپسی اور ان کے ملکوں میں ان کی قبولیت کی صورت کیا ہوگی، اور کیا نظریاتی بنیادوں پر یہ گروپ اپنی ترویج و اشاعت جاری رکھے گا؟ انہی سب سوالوں کے جواب ماہرین کی آراء کے مطابق اس رپورٹ میں سنتے ہیں۔ عراق اور شام میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش نے اپنی خود ساختہ خلافت قائم کی تھی، اور شام کا شہر رقہ اس کا مضبوط گڑھ اور دارالحکومت سمجھا جاتا تھا۔ اب حال ہی میں رقہ سے داعش کا اخراج اور عراقی شہر موصل سے بھی اس کا انخلا ایک ایسی صورتحال کو سامنے لا رہا ہے جس سے متعدد سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اسی تناظر میں اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے بات کی۔ ایف سی کالج یونیورسٹی لاہور میں انٹرنیشنل اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے ڈاکٹر زمرد آوان سے ہم نے دریافت کیا کہ وہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ داعش کو خود ساختہ خلافت کے خاتمے سے کس حد تک دھچکا لگا ہے، اور داعش کے دوبارہ منظم ہونے کی کوئی صورت ہے؟ تو انہوں نے کہا،
ان کی منظم یہاں پر ہونے نہ ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کاؤنٹر نریٹو کیا دیا گیا ہے ان لوگوں کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل ارینجمنٹ ایسے ہوئے ہیں ان کی ایویکویشن کے بعد جو اکوموڈیٹ کر سکیں سیویلینس کو۔ اگر تو سٹرکچرز جس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آئی ایس گروپ ہوا تھا وہ سٹرکچرز بننا شروع ہو گئے، اور اگر تو انہوں نے وہ ویکیوم کریٹ کیا تو یہ ری گروپ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ وہ ویکیوم نہیں دیں گے تو یہ ری گروپ ان سائڈ نہیں ہو سکیں گے۔
حالیہ برسوں میں یورپ، خاص طور پر داعش کے حملوں کا ہدف بنا رہا اور ان حملوں کے ذمہ دار بیشتر افراد کا تعلق داعش سے بتایا جاتا رہا یا پھر داعش خود سے ان حملوں کی ذمہ داری کا دعویٰ کرتی رہی۔ حملہ آور زیادہ تر نوجوان تھے جنہیں داعش نے نظریاتی بنیادوں پر متاثر کر کے انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ہم نے لندن میں مقیم تجزیہ کار منظر وسیم سے دریافت کیا کہ کیا داعش ابھی بھی سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے دنیا بھر میں اپنا اثر برقرار رکھنے کی کوشش کرے گی۔ تو انہوں نے کہا،
جی اس کو اگر ہم داعش کا پورا جو کانسیپٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طریقے سے ایوالو ہوا اور کیا ہے اس کا مین انگریڈینٹ۔ آپ نے ان سے ایریا چھڑوا لیا لیکن وہ مائنڈ سیٹ اور وہ ایک تھاٹ وہیں پر ہے۔ تو اس کو نہ صرف کہ آپ نے ملٹریلی تو ڈیفیٹ کر دیا ہے لیکن اب ان کو پولیٹیکلی اور فلوسافیکلی بھی ان کو ڈیفیٹ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ جو کانسیپٹ انہوں نے لے کے چلے تھے اسلامک اسٹیٹ کا اور خلافت کا، وہ جب تک کہ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، اور وہ ایڈریس کرنے کے لیے یورپ کی اگر آپ ملٹری مائٹ یا اگر جس طریقے سے لیتے ہیں میڈیا کو، سوشل میڈیا کو آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے اور وہ یوز کرتے ہی رہیں گے انلیس کہ پورے انٹرنیشنلی اس طرح کی کوئی ایک رجیم بنے جس میں کنٹرول کر پائیں۔ لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اب جس طرح سوشل میڈیا بھی اتنا اور مزید اسمارٹ ہوتا جا رہا ہے تو اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے اور یہ چلے گا آگے ابھی کچھ دیر اور، جب تک کہ اس کو نظریاتی طور پہ ختم نہیں کیا جائے گا۔
داعش میں شامل ہونے کے لیے مغرب سے جو نوجوان اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر گئے تھے، اب ان کی واپسی متوقع ہے اور شروع بھی ہو چکی ہے۔ بعض ممالک ان کو واپسی کی اجازت نہیں دے رہے اور بعض ملکوں میں انہیں سخت سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ ایسے عوامل سے نمٹنے کی بہتر صورت کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان اور برسلز میں قائم تھنک ٹینک پاکستان ہاؤس کے ڈائریکٹر جنرل رانا اطہر جاوید کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رکھنے کی ضرورت ہوگی۔
جی دیکھیے، پہلے ویسٹ کے پاس تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں، پہلے جب افغانستان کے لیے انہوں نے ریکروٹمنٹ کی تھی اور یا افریقہ کے لیے بہت ساری پرائیویٹ آرمی ڈیولپ ہوئی ہیں جن میں وہ لوگ شامل تھے، جب ان کو واپس لایا جاتا ہے تو نارملی مین اسٹریم میں نہیں چلایا جاتا، یہ تین چار سٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلے سٹیپ میں یہ ریہیب سینٹر میں آتے ہیں جہاں پہ یہ ڈیپ بریفنگ ہوتی ہے ان کی، پھر اس میں جو موسٹ وائلنٹ ہیں یا جو موسٹ پروفیشنل بن جاتے ہیں سیشنز، ان کو سیپریٹ کیا جاتا ہے ان سے جو صرف فیلڈ کمانڈر تھے یا ایڈوائز کر رہے تھے یا لاجسٹک میں مدد کر رہے تھے۔ ان ساری تین چار کیٹیگریز کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں ان کی، مگر میں یہ ریکمینڈ کبھی بھی نہیں کروں گا کہ ان کو مین اسٹریم میں لائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جس ملک سے گئے تھے ان کو جانے کیوں دیا گیا، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ میں نے ویسٹرن یورپ میں خود ڈینمارک، ناروے، سویڈن سے نوجوانوں کو جاتے دیکھا، وہ گئے ہیں، اس وقت وہاں کی جو سیکیورٹی سروسز تھیں دے ور نون ٹو دیم، ان کو نہیں روکا گیا۔ دیکھیں دوسری چیز میں یہ ہے کہ پھر اس کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں یا کاؤنٹر انٹیلیجنس میں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ان کو کہیں گے کہ آپ نہ جائیں تو ظاہر ہے وہ جائیں گے، کسی اور کے ساتھ شامل ہوں گے، اپنی نیٹو کنٹری کو نقصان دیں گے۔ تو پریونشن کے لیے آپ کو ان کو انگیج کرنا ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ضروری ہے کہ وہ پریزن نہ ہو لیکن ریہیب سائیکولوجیکلی، ان کے جو ہیں سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ وہ سارے ان کے ساتھ انوالو ہوں۔ یہ بے شک آپ کو لگتا ہوگا کہ بہت بڑا فنڈ ہوتا ہے اس پہ لگے گا، لیکن ٹیکنیکلی ٹیکس پیئرز کی منی، اگر پہلے جو چیز کی گئی ہے کہ ان کو روکا نہیں گیا، اس کو انڈو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے شہریوں کو لائیں واپس، کنٹرول کریں، کنٹرول انوائرمنٹ میں رکھیں اور ان کے اندر سے جو بھی ہیں ان استعمال کریں۔ ان کی انفارمیشن بہت ساری ہے ان گروپس کے بارے میں، ان میں پارٹیسپیٹری آبزرویشن کر کے ان سے انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایجنٹس بہت ساری چیزیں ایکوائر کر سکتے ہیں جو کہ ویسے ڈیسک پہ بیٹھ کے نہیں مل سکتی۔
بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ ابھی داعش یا اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں تنظیم کے لیے مستقبل میں امکانات کیا ہیں؟ اب ہم چلتے ہیں نگہت کے پاس، جہاں وہ صارفین کے حقوق کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مغربی دنیا یا پھر امریکہ میں ان حقوق کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، لیکن بہت سے ملک جہاں بنیادی انسانی حقوق کا ہی خیال نہیں رکھا جاتا، وہاں پر صارفین کے حقوق کیا ہوں گے؟ ان امور کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ آج نگہت اسی معاملے پر ایک رپورٹ تیار کر کے لائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آگہی اور واقفیت سے ہم کسی بھی مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں، تو آئیے ایسی ہی آگہی اور واقفیت کے لیے نگہت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ نگہت، بتائیے گا سننے والوں کو صارفین کے حقوق کیا ہیں؟
صارف کو کسی بھی ملک کی معیشت کا اہم جز سمجھا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کے حقوق کا تحفظ آج دنیا کے مختلف ممالک کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جو صارفین کو 8 حقوق حاصل ہیں ان کے بارے میں ہم بتاتے چلیں۔ سب سے پہلا جو حق ہے وہ استعمال کی جانے والی اشیاء پر اطمینان کا حق ہے۔ اسی طرح تحفظ یعنی استعمال کی جانے والی اشیاء کی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تیاری، اشتہاری مہم کے ذریعے صحیح معلومات کی فراہمی، ایسی سہولت کی فراہمی کی جن سے صارفین قیمت اور میعاد کے بارے میں اپنی مرضی کی چیزیں خرید سکیں، شکایات کرنے کا حق، غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے والے ادارے پر صارف کے نقصان کا معاوضہ ادا کرنے کا حق، صحت مند ماحول برقرار رکھنے کا حق، اور آخر میں صارفین کو آگاہی دینے کا حق بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں صارف کے حقوق کے حوالے سے حکومتی اور عوامی سطح پر لا علمی اور عدم دلچسپی کا رجحان ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اکثر شہروں میں کنزیومر کورٹس ہی موجود نہیں، اور جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے تو صارفین کا سب سے پہلا قانون 1995 میں اسلام آباد میں بنا تھا، جس کے بعد 1998 میں خیبر پختونخوا، 2003 میں بلوچستان اور 2005 میں پنجاب اور 2015 میں سندھ میں بھی اس حوالے سے قانون سازی ہو چکی ہیں۔ یہ سارے قوانین بن چکے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد صحیح معنوں میں نہیں ہو رہا، اور یہی وجہ ہے کہ صارفین بھی اپنے حقوق کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ انہی سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی سامعین کی آگاہی کے لیے کنزیومر رائٹس کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش کریں۔ آئیے آر این این کی یہ رپورٹ سنتے ہیں۔
فرینکلی اسپیکنگ کنزیومر رائٹس سے تو بالکل زیرو اویئرنیس ہے، کیونکہ کوئی اس طرح سے ہم لوگ خود بھی نہیں باڈر کرتے کہ ہمیں اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ لگے، خاص طور کنزیومر رائٹس کے بارے میں، اور دوسرا یہ کہ نہ ہمیں ویسے اویئرنیس دی جاتی ہے کہ آپ کنزیومر کے بھی کوئی رائٹس ہوتے ہیں۔
یہ تاثرات فرحان کے ہیں جو اسلام آباد کا رہائشی ہے۔ یہ صرف فرحان ہی نہیں جو بحیثیت صارف اپنے حقوق کے بارے میں ناواقف ہیں، بلکہ اس کی طرح اسلام آباد کے بہت سے دیگر صارفین بھی اپنے حقوق کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔
پاکستان میں اگر کنزیومر رائٹ کی بات کریں تو اس کا مجھے اتنا علم نہیں ہے، باہر تو یہ رائٹ ہوتا ہے آپ کے پاس؟
نو، آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ کنزیومر رائٹس۔
اکثر چیز لے لیتے ہیں اور خراب دے دیتے ہیں، تو ہم مجبور ہو کے خرید لیتے ہیں لیکن واپس آتے ہیں تو وہ بچانتے ہی نہیں، پہلے بہت زیادہ کہتے ہیں کہ یہ لو وہ لو، ہم آپ سے بدلا لیں گے لیکن پھر بدلاتے نہیں ہیں۔
صارفین کے حقوق کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں کہ کم از کم یہ ہے کہ ایک صارف کو جو چیز لینے جاتا ہے اس کو صحیح قیمت پہ چیز ملے۔
یہاں پہ لٹریسی ڈیٹ کیونکہ کم ہے تو کنزیومر رائٹس کا پتہ نہیں ہے۔
ہمارے کیا حقوق نے پورے کرنے ہیں، وہ آنکھیں جو ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں کبھی نہیں چینج کرتے، جب دیتے ہیں اس وقت بڑے ان کے اخلاق بلند ہوتے ہیں، اس کے بعد تو وہ پہچانتے ہی نہیں ہیں۔
اسلام آباد کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ایک صارف کو کیا حقوق حاصل ہیں، اس بارے میں معروف قانون دان وحید اقبال کہتے ہیں۔
اسلام آباد کا جو کنزیومر کا قانون ہے اس کے مطابق یہ دونوں چیزوں کو کور کرتا ہے، گوڈز کو بھی کور کرتا ہے اور سروسز کو بھی کور کرتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی ایسا فرد ہے جس نے کوئی سروسز ہائر کی ہیں یا جو ہے وہ گوڈز وغیرہ خریدی ہیں اور وہ سروسز جو ہے وہ جو کوالٹی بتائی گئی تھی سروسز کی اس کے مطابق نہیں ہے، مثلا فار ایگزامپل جو ہے کوئی تعلیمی ادارہ ہے اس میں کسی نے کسی بچے کو آپ نے داخلہ کروایا ہے اور جو انہوں نے جو ہے وہ کلیم جو دعویٰ کیا تھا کہ ہماری اس طرح سروسز ہیں اس کے مطابق نہیں ہے، جس طرح وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں اس کے مطابق وہ چیزیں نہیں ملتی، یا آپ کو ٹائم پہ جو ایون کی پوزیشن نہیں دیتے، تو وہ ساری چیزیں یہ کنزیومر لا جو ہے کور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پروفیشنل ہیں مثلا ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے، ایڈوکیٹس ہیں، اور وہ اپنی سروسز آپ کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں جو اسٹینڈرڈ ایک جنرل جس اس کے مطابق آپ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتے، اس صورت میں بھی جو ہے وہ کنزیومر کورٹ میں ان لوگوں کے خلاف کمپلینٹ فائل کی جا سکتی۔
صارف کس طرح سے اپنی شکایت درج کر سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ماہر قانون وحید اقبال کا کہنا ہے،
اس کے لیے بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ یا تو آپ ایڈوکیٹ ہائر کریں، ایڈوکیٹ ہائر نہیں کرتے تو خود ہی جو ہے وہ ایک اپلیکیشن بنا کے، جس طرح کورٹ کا جو اسٹینڈر ہوتا ہے اپنیٹ بنانے کا، اس طرح بنا کے اور کورٹ میں جو ہے وہ فائل کر دیتے ہیں۔ اسلام آباد میں اگر آپ نے کرنی ہے تو یہ آپ کو سیشن جج کی کورٹ میں جا کر آپ فائل کریں گے، اور وہاں پہ جو ہے وہ سیشن جج صاحب کے پاس آپ جب اپنی کمپلینٹ فائل کرتے ہیں تو وہ اس کمپلینٹ کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا یہ اس میں یہ جینوئن شکایت ہے۔ اگر وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ جینوئن شکایت ہے تو پھر وہ جو اس میں مدعا لایا ہوتا ہے جسے ڈیفینڈنٹ کہتے ہیں، جس کے خلاف آپ شکایت لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے ریسپونڈنٹ جسے آپ کہتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ کورٹ جو ہے جب یہ فیل کرتی ہے کہ یہ شکایت جینوئن ہے تو اس کو جو ہے وہ نوٹس کرتی ہے، اور ود ان 7 دنوں میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس فرد کے خلاف شکایت کی ہے وہ جواب دے، اور پھر کورٹ جو ہے اس کو بھی سنتی ہے اور دونوں کو سننے کے بعد انکوائری کرتی ہے، اور اس میں جو ریمیڈیز ہیں اس میں اس کو جرمانہ کر دیتی ہے، کمپنسیشن مانگ لیتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے کرمنل جو ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس میں جو ہے اس کو امپریزنمنٹ تک دے سکتی ہے۔
صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ پر ابھی تک مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس کی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے ایک غیر سرکاری تنظیم دی نیٹ ورک فار کنزیومر پروٹیکشن کے سی ای او ندیم اقبال کہتے ہیں،
ہمارے خیال میں وہ قانون ابھی فنکشنل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر اتنا سٹریس نہیں دیتی. اس قانون کے تحت ہر سیکٹر کے اندر آپ نے ایک جو ہے صارف کی کمیٹی بننی ضروری ہے. وہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے حکومت پاکستان نے، وہ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر آتا ہے اور یہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. وہ ہمیں وہاں پہ کمیٹیز نظر نہیں آتی. اویئرنیس کے ہم نے اسلام آباد میں جب ایشوز دیکھے تو یہاں پہ اویئرنیس کا لیول بھی لوگوں کو اس قانون کے حوالے سے بہت کم ہے. پولیٹیکل ول یہاں پہ لیک کر رہی ہے. اور دوسرا یہاں پہ لوگ جو ہیں، کیونکہ گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں، وہ اس کو کیئر نہیں کرتے اچھا یار کس طریقے سے ہوگا، وہ ویسے ہی اپنی چیزوں کا جو ہے وہ ریڈریس کروا لیتے ہیں. سو ہمیں یہ لگ رہا ہے اسلام آباد میں کیونکہ زیادہ تر بیوروکریسی آپ کو زیادہ نظر آتی ہے، لہذا یہاں پہ وہ اپنے حساب سے وہ مسئلے جو ہیں وہ حل کر لیتے ہیں.
قانون دان وحید اقبال کے بقول اسلام آباد کنزیومر ایکٹ کے تحت کونسلز کا قیام عمل میں لانا تھا، جو کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ممکن نہیں ہو سکا ہے.
اسلام آباد میں اب قانون کے مطابق تو کنزیومر کونسل موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ ابھی تک کنزیومر کونسل جو ہے وہ ایون کے کچھ بہت عرصہ پہلے کنزیومر کونسل نوٹیفائی ہوئی تھی، اور لیکن ایکٹیو اس طرح وہ نہیں ہے، کوئی مطلب آپریشنل نہیں ہے. صرف کنزیومر کورٹ بھی ہے، آپ کو پتا ہے جس طرح میں نے کہا ہے کنزیومر کورٹ صرف سیشن کورٹ جو ہے وہ ایسے کنزیومر کورٹ کام کری، الگ کنزیومر کورٹ بھی. اسلام آباد میں یہ مسئلہ ہے کہ یا تو کنزیومر کورٹ جب ایکٹیو ہو جاتی ہے پھر مسئلہ حل ہو جائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ کنزیومر کورٹ میں کمپلینٹ لے کے جاتے ہیں تو کنزیومر کورٹ جو ہے وہ اپنے بہاف کے لیے آپ کی کمپلینٹ کو لے کے کورٹ میں جا سکتے اور پھر جا کر وہاں پہ وہ آپ کی جو کمپلینٹ ہوتی ہے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ پرسیو کرتی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ آپ جو لیگل چارج وغیرہ جو جس کا جو ہے وہ کسٹمر کو ایشو ہوتا ہے تو پھر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے.
جب کسی حوالے سے حکومتی موقف جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا چیف کمشنر اسلام آباد ذوالفقار حیدر سے، تو انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد کی سطح پر کونسلز نوٹیفائی ہو چکی ہیں، البتہ ابھی تک چیئرمین کی تقرری عمل میں نہیں آئی جس کے لیے کام ہو رہا ہے. صارفین کی تنظیمیں کسی بھی معاشرتی اور اقتصادی ڈھانچے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے ماہرین اسلام آباد میں صارفین کی تنظیموں کو فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں تاکہ صارفین کے حقوق میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے نگہت امان. جی، صارفین کے حقوق کے حوالے سے آپ نے ایک معلوماتی رپورٹ سنی، تو یہاں پہ میں بہجت سے تھوڑا جاننا چاہوں گی کیونکہ وہ کافی عرصے سے امریکہ میں رہ رہی ہیں اور وہاں کے ساری چیزوں سے اچھی طرح واقف ہیں. تو بہجت آپ بتائیے، جب آپ کبھی شاپنگ کے لیے جاتی ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو آپ نے چیز خریدی ہے وہ صحیح نہیں، کبھی آپ نے اس طرح اپنے رائٹ کے لیے بات کی ہے یا اپنے رائٹ کے حوالے سے آواز اٹھائے؟
یہاں پر بہت ساری چیزیں بہت آسان کر دی ہیں نگہت انہوں نے، اس لیے کہ آپ اپنی چیزیں کوئی خرید کے لے جاتے ہیں، بعض اوقات آپ جلدی میں ہوتے ہیں اور گھر جا کر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو چیز آپ لائے ہیں یا تو آپ کو پسند نہیں ہے، اس میں چاہے کوئی نقص نہ بھی ہو تو آپ جا کے اس کو واپس کر دیں گے اور آپ سے دوسرا سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ اس کو کیوں واپس کر رہے ہیں. حالانکہ بعض اوقات لوگ اس سے غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہو سکتا ہے یہ چیز استعمال کر لی گئی ہو، اس کے باوجود وہ کبھی آپ سے سوال نہیں کرتے اس کے بارے میں.
جی، آپ اگر صورتحال دیکھیں تو وہ بالکل اس کے برعکس ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، اور جس طرح صارفین میں سے کچھ لوگ بھی شکایت کرتے نظر آئے کہ جب آپ واپس کرنے جاتے ہیں کوئی نقص اس میں ہو تو دکاندار آنکھیں ماتھے پر رکھ دیتے ہیں، وہ آپ سے بات نہیں کرتے اور آگے سے پھر سوال کرتے ہیں، اور بلکہ آپ کو کافی مشکل اٹھانی پڑتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں چلے چھوڑے جی، جو چیز خریدی خراب ہے تو خراب ہی صحیح، وہ واپس کرنے نہیں جاتے. تو میں اپنا تھوڑا یہ بتاؤں ایکسپیرینس کی، جب بھی میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کوئی چیز میں خریدتی ہوں اور اس میں کوئی نقص نظر آئے یا کوئی خرابی ہو تو میں ضرور جا کے شکایت کرتی ہوں، بھلے مجھے واپس ملے نہ ملے، بٹ شکایت میں ضرور کرتی ہوں اس کمپنی سے جس سے میں نے خریدا ہے. تو ایٹ لیسٹ لوگوں کو آواز ضرور اٹھانی چاہیے، کیونکہ اگر لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے تو ظاہر آگے جو بیٹھے ہوئے جنہوں بیچنا ہے وہ تو کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے یہ بتانے کے لیے کہ ہماری چیز خراب ہے پلیز واپس کیجیے. تو اپنے رائٹ کے لیے بولنا پڑتا ہے،
وہ تو بہت ضروری ہوتا ہے. اسی لیے میں نے شروع میں بات ہی یہاں پہ کی کہ جب آ گئی اور واقفیت ہو جاتی ہے تو اس سے بہت سارے مسائل ہمارے ختم بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت پروگرام میں ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام میں ہم آگے بڑھتے ہیں.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، معیشت، ثقافت، صحت اور سیاحت سمیت دیگر موضوعات پر تبصرے، انٹرویوز اور رپورٹس۔ تو سننا مت بھولیے ہر ہفتے کی رات 10 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔ اس کے علاوہ یہ پروگرام آپ نشر مقرر کے طور پر سن سکتے ہیں اتوار کی شام 6 بجے اور پیر کی صبح 11 بجے صرف پاور 99 کے نیٹ ورک سے۔ پروگرام صدائے جہاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ یعنی صحت کا سیگمنٹ۔ اور اس ہفتے صحت کے سیگمنٹ میں پہلی رپورٹ لے کر آ رہی ہیں آپ کے لیے بہجت۔ تو واپس چلیں گے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ کیا سنوا رہی ہیں صحت کے سیگمنٹ میں۔
ہم نگہت بات کریں گے امریکی مسلمانوں کے ایک ادارے ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ یو ایس اے کی، جنہوں نے پاکستان میں $10 ملین کی سرمایہ کاری کی ہے تاکہ اس سے معذور افراد کی مدد کے لیے ویل چیئرز اور مصنوعی اعضاء کی فراہمی سمیت فری علاج معالجے کی سہولتیں بھی فراہم کر دی جائیں۔ تو یہ ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ یو ایس اے پاکستان میں اپنی شاخ کی مدد سے پہلے ہی مانسہرہ میں معذور افراد کی بحالی کا ایک مرکز چلا رہی ہے، جسے 2005 میں پاکستان میں آنے والے زلزلے کے متاثرین کے علاج اور بحالی کے لیے چھوٹی سطح پر قائم کیا گیا تھا۔ یہ مرکز اب 5 منزلہ عمارت میں معذور افراد کے علاج اور بحالی کا ایک مکمل مرکز بن چکا ہے، جو اب تک ہزاروں معذور افراد کو علاج اور بحالی کی سہولیات سے مستفید کر کے ان کی زندگیوں میں روشنی، اعتماد اور خوشیاں بکھیر چکا ہے۔ لیکن وہ سینٹر ایک ایسے مقام پر قائم ہے جہاں پاکستان بھر سے معذور افراد کی رسائی ممکن نہیں تھی، تو اس سینٹر کے کامیاب تجربے کی وجہ سے ہیلپنگ ہینڈز یو ایس اے کو یہ اعتماد حاصل ہوا کہ وہ کراچی جیسے بڑے شہر میں معذور افراد کے علاج اور بحالی کا پہلا اور سب سے بڑا اور جامع مرکز اس نے قائم کیا۔ تو یہ پیش رفت جو ہوئی ہے اس پہ رپورٹ تیار کی ہے یاسمین جمیل نے، آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان میں لاکھوں افراد ایسے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے جسمانی یا ذہنی معذوری کا شکار ہیں۔ معذوری اور بے بسی کی زندگی کے شکار ان افراد کی زندگیوں میں روشنی، اعتماد اور خوشیاں بکھیرنے کے لیے امریکی مسلمانوں کے ایک ادارے ہیلپنگ ہینڈ یو ایس اے نے ویل چیئرز اور مصنوعی اعضاء کی فراہمی سمیت علاج کی مکمل سہولیات بالکل مفت فراہم کرنے کا ایک مشن شروع کر دیا ہے۔ اس نے حال ہی میں کراچی میں اعصابی بیماریوں کے بارے میں تعلیم و تربیت کے پاکستان کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے انسٹیٹیوٹ اور معذور افراد کی بحالی کے ایک سب سے جامع مرکز کائنڈ اینڈ ریہیب کا پروجیکٹ لانچ کر دیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے بارے میں ہیلپنگ ہینڈ یو ایس اے کے چیئرمین ڈاکٹر محسن انصاری نے، جو بھی حال ہی میں اس پروجیکٹ کی لانچنگ میں شرکت کے بعد امریکہ لوٹے ہیں، وائس آف امریکہ سے گفتگو کی۔
کائنڈ سے بنتا ہے کراچی انسٹیٹیوٹ آف نیورولوجیکل ڈیزیزز اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر۔ تو یہ وہ خواب ہے جو پاکستان میں رہنے والے ہمارے بہت سارے ساتھی برسوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں اس طرح کی کوئی سہولت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہارٹ کے سینٹرز ہیں، کڈنی کے سینٹرز ہیں، دیگر بیماریوں کے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں ایسے بڑے بچے اور بوڑھے ہیں جو کسی چھوٹی معذوری کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے بعد معاشرے کا ایک ایسا طبقہ بن جاتے ہیں جو بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتا، کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتا معاشرے میں۔ تو ہماری خواہش یہ تھی کہ یہ سارے مفید شہری بنیں اور یہ سارے اپنی زندگیوں کو اس طرح گزاریں جیسے ایک عام انسان گزارتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بہت کمپریہنسو ریہیب سینٹر کی ضرورت تھی جو پاکستان میں اب تک موجود نہیں تھا۔ مانسہرہ میں یقیناً ہمارے پاس ایک سینٹر موجود ہے اور وہ بہت خدمت کا کام انجام دے رہے، لیکن وہ ملک کے اس حصے میں ہے جہاں بہت سارے لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے۔ ہم ایک میٹروپولیٹن سٹی میں یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہیلپنگ ہینڈ کے پاس وسائل بھی ہیں اور یہاں ہمارے پاس لوگوں کا اعتماد بھی ہے، جس پہ ہمیں بھروسہ تھا کہ جب ہم امریکہ کے مسلمانوں کے پاس جائیں گے اس پروجیکٹ کو فنڈ کرنے کے لیے، اس پہ بہت $10 ملین سے زیادہ کی رقم اس میں ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے۔ ہم کوئی چھوٹا سینٹر نہیں بنانا چاہتے، کیونکہ کراچی جیسا بڑا شہر اور پورے سندھ کو وہ کور کرتا ہے، تو ہماری خواہش تھی کہ اتنا بڑا سینٹر ہو کہ کسی مریض کو واپس نہ بھیجا جائے۔
کراچی میں قائم ہونے والا یہ ہسپتال معذور افراد کے لیے کیا کیا سہولیات فراہم کرے گا اور اس تک رسائی کیسے ممکن ہوگی، اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر محسن انصاری نے کہا،
دیکھیے یہ اسپتال کچھ اسٹیجز میں بن رہا ہے، پہلی اسٹیج، دوسری اسٹیج، تیسری اسٹیج۔ پہلی اسٹیج میں جو کیئر ملے گی، ہمارا خواہش یہ ہے کہ ہر طرح کی ریہیبلیٹیشن. وہ لوگ جو مصنوعی اعضاء جن کی ضرورت ہو ان کے لیے پوری مصنوعی اعضاء بنانے کا انتظام ہوگا جس کا ہمیں تجربہ پہلے سے ہے. مصنوعی اعضاء ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے ساتھ انسان کی زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے اور اٹس ا ویری ہائیلی اسپیشلائز فیلڈ. تو مصنوعی اعضاء کا ایک پورا ادارہ ہوگا جو اس کے اندر کام کرے گا. دوسرا یہ کہ جو فزیکل تھراپی جو عرف عام میں فزیکل تھراپی بہت لوگ محدود پیمانے میں اس کو سمجھتے ہیں, فزیکل تھراپی بہت طریقوں سے کی جاتی ہے. ایک تو وہ ورزش کرانے کا طریقہ ہے, اس کے علاوہ ایکوا تھراپی ہوتی ہے, سوئمنگ پولز ہوتے ہیں جس کے اندر تھراپی ہوتی ہے, ٹریکشن تھراپی ہوتی ہے. ہر قسم کی سہولت فزیکل تھراپی کے حوالے سے وہاں فراہم کی جائے گی. اس کے بعد اسپیچ تھراپی کا انتظام ہو, آکیوپیشنل تھراپی, بچوں کو جن کو معذوری ہوتی ہے اس معذوری کے ساتھ ان کو کھانے پینے میں پریشانی ہوتی ہے, ان کی گروتھ میں پریشانی ہوتی ہے, ان کی انٹریکشن میں پریشانی ہوتی ہے, ان کو کھیلنے کودنے میں پریشانی ہوتی ہے, اس سب کے لیے آکوپیشنل تھراپی کا ایک پورا کا پورا نظام موجود ہوگا. جو بزرگ ہیں, جو اسٹروک جن کو ہو جاتا ہے, جن کے فالج جیسے عرف عام میں کہا جاتا ہے, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عموماً ان کی زندگیاں بہت اپاہج اور لاچار ہوتی ہیں, ان زندگیوں کا رخ کیسے تبدیل کیا جائے کہ وہ ویل چیئر, اگر کھڑے ہو کے چل نہ سکیں تو کم از کم ویل چیئر پہ اتنے عملی طور پہ پارٹیسپیٹ کر سکیں اپنی فیملی کے ساتھ.
ڈاکٹر محسن انصاری کا کہنا تھا کہ یہ ادارہ شروع میں تو صرف کراچی اور سندھ کے لوگوں ہی کو یہ سہولیات فراہم کرے گا, لیکن بعد میں اس کا دائرہ پورے پاکستان تک پھیلے گا.
جب یہ مین پرائمری پائلٹ سینٹر بنے گا تو اس کو ہم پھر پورے پاکستان میں پھیلانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے سیٹلائٹ سینٹرز, چھوٹے سینٹر پورے پاکستان میں ہوں گے جہاں ابتدائی جو ٹریٹمنٹ ہے ان سینٹرز میں ملے گا, اور جب یہ محسوس کیا جائے گا کہ اس پرٹیکولر مریض کو مزید اسپیشلائزڈ کیئر کی ضرورت ہے تو اسے اس اسپتال میں ٹرانسفر کیا جائے گا. 200 سے زیادہ ایسے سینٹرز جو ہیں آئندہ 10 سال میں پاکستان میں اس اسپتال کے تحت ہوں گے. بنیادی طور پہ تو یہ ایک تحفہ ہے جو امریکہ کے مسلمانوں کی طرف سے پاکستان کے بھائیوں کے لیے ہے, لیکن اس پروجیکٹ میں جتنے لوگ وہاں کے مخیر حضرات اگر وہ چاہیں گے کہ وہ انوالو ہو کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے.
یہ تھے ہیلپنگ ہینڈ یو ایس اے کے چیئرمین ڈاکٹر محسن انصاری, جنہوں نے ادارے کی طرف سے پاکستان کے شہر کراچی میں معذور افراد کے علاج اور بحالی کے لیے $10 ملین کے سرمایہ سے شروع ہونے والے ایک ہسپتال کائنڈ اینڈ ریہیب سینٹر کے پروجیکٹ پر گفتگو کی. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ابھی آپ رپورٹ سن رہے تھے امریکی ادارے ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ یو ایس اے کی, جس نے پاکستان کے شہر کراچی میں ایک بڑا مرکز قائم کیا ہے. تو صحت کے شعبے سے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بنیادی اور اہم مسائل پر ڈاکٹروں کے مشورے بھی شامل کریں تاکہ گھر بیٹھے آپ کو وہ معلومات مل سکیں جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں. آج بھی پائلز یا پھر بواسیر کے مرض پر ایک رپورٹ آپ کے لیے ہم لائے ہیں. علامتیں کیا ہیں, علاج معالجہ کیا ہے, پرہیز کیا ہے, سبھی کچھ ڈاکٹر کی زبانی, لیکن تفصیل معلوم کرتے ہیں نگہت سے. جی نگہت.
یہ مرض گرمی کی نسبت موسم سرما میں زیادہ رونما ہوتا ہے, کیونکہ سردیوں میں عام طور پر جو پانی کا استعمال ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے, اور نتیجتاً جسم میں خشکی کا غلبہ ہو کر انتڑیوں کے افعال میں نقص پیدا ہو جاتا ہے جو بواسیر کی شکل ظاہر کر کے آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. اسی لیے اس مرض کے علامات, اسباب اور علاج کے بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ لے کر آئی ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کی نمائندہ رابعہ گلفام. آئیے سنتے ہیں.
پائلس یعنی بواسیر, یہ مرض خصوصاً مردوں میں عام ہے. اس مرض میں بڑی آنت کے آخری سرے کی رگیں پھول جاتی ہیں جس میں سوزش, درد اور خارش کی شکایت ہوتی ہے. بواسیر کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے کنسلٹنٹ فزیشن ڈاکٹر فرح فیضان بتاتی ہیں.
یہ بیسیکلی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے بہت بڑا مرض ہے کیونکہ اس میں تکلیف بہت ہوتی ہے, لیکن ویسے یہ عمومی طور پہ بہت ہی عام سا مرض ہے, اور اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بڑی آنت کے آخری حصے میں پائی جانے والی نچلی آنت میں سوزش ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے مسے ابھر آتے ہیں نیچے کی طرف, فوٹی جہاں سے کرتے ہیں اس کی سائڈ پہ, اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دانے جیسے یا مسوں میں سے صرف سوزش ہوتی ہے اور سوجن ہوتی ہے, اور ڈیفیکیشن میں یا پوٹی کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اجابت میں, اور کبھی کبھی اس میں سے خون بھی آ سکتا ہے.
ڈاکٹر فرح کا کہنا ہے کہ بواسیر دو اقسام کی ہوتی ہیں جن کا طریقہ علاج بھی مختلف ہے.
پائلز دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک بادی ہوتے ہیں اور ایک خونی ہوتے ہیں. ایک اندرونی پائلز ہوتے ہیں اور ایک بیرونی ہوتے ہیں. تو جو انٹرنل پائلز ہوتے ہیں رابط میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو بیرونی آ جاتے ہیں اس میں بلیڈنگ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، بیٹھنے اٹھنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے، تکلیف دہ زیادہ ہوتے ہیں. تو ان کیسز میں پھر سرجری جو ہے وہ پھر اس کا واحد حل ہوتا ہے.
بواسیر کی کیا علامات ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر فرح کہتی ہیں،
قبض ہوتا ہے، کبھی کبھی پوتھی کے ساتھ ساتھ خون بھی آتا ہے، قطروں میں ہوتا ہے اور تازہ خون ہوتا ہے نا، کبھی مکس ہوا ہوا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہاضمے میں بہت خرابی رہتی ہے، پیٹ میں آپ کو اخاڑ محسوس ہوتا ہے، سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے، کھانا آپ کو لگتا ہے کہ ایک دم ہضم نہیں ہوا. قبض کو نہ ہونے دیں، قبض ہونا ہر چیز کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور پائلز کے ہونے کی 80-90% جو وجوہات ہیں اس میں سے مین وجہ جو ہے وہ قبض ہے.
ڈاکٹر فرح کا کہنا ہے کہ نامناسب خوراک، پانی کا کم استعمال اور قبض کی شکایت رہنا اس بیماری کی بنیادی وجوہات ہیں.
اس میں مین جو وجہیں ہوتی ہیں وہ یہ ہے، نامناسب خوراک سب سے زیادہ جو اہم ہے، وہ پانی کا کم استعمال کرنا، سوکھی غذا کھانا، ایسی غذائیں کھانا جو فائبر کم ہو جس میں. اس کے علاوہ اس کے کازز یہ ہیں کہ مسالے والی چیزیں جو لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں، یا کھٹی چیزیں بہت کھاتے ہیں، مرچوں والی چیزیں بہت کھاتے ہیں، اس میں بھی پائل ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ چائے کے، سگریٹ کے، کافی کے بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں، ان میں بھی پائل ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. قبض جو ہے، کانسٹیپیشن جس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک بہت بڑا کاز ہے. دائمی قبض کے مریض جن کو پرانا قبض رہتا ہو، ان کو بھی پائلز کا بہت خطرہ ہوتا ہے.
بواسیر کا مرض مردوں میں زیادہ ہے یا خواتین میں؟ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فرح نے کہا،
یہ ادھیڑ عمر میں زیادہ ہوتا ہے، ورنہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. کسی علاقوں میں خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے، یہ جیسے کہ ایشینز ہیں یا یورپینز ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. لیکن عموماً آدمیوں میں اس لیے زیادہ ہے کہ آدمیوں میں چائے، سگریٹ اور کافی کی مقدار کی کنزمپشن زیادہ ہے. جیسے الکوہولزم باہر کے ملکوں میں زیادہ ہے، تو اس لیے وہاں پہ بھی یہ بہت زیادہ مرض کی ریٹ زیادہ ہے. باقی یہ کہ پریگنینسی میں بھی خواتین کے اندر پائلز کی شکایت بہت زیادہ ہو جاتی ہے.
ڈاکٹر فرح کہتی ہیں کہ بواسیر کی آخری سٹیج پر سرجری کرنا پڑتی ہے.
میڈیسن میں دیکھیں، پین کو ریلیف کرنے کے لیے پین کلرز ہوتے ہیں، اسموتھ مسل ریلیکسنس ہوتے ہیں، قبض کشا دوائیں ہوتی ہیں کہ جس سے قبض ریلیف ہوتا ہے. اور نیچرلی جب قبض ریلیف ہوتا ہے، پین کلر ہم دیتے ہیں تو وہ اینٹی انفلمیٹری بھی ہوتی ہے، انفلمیشن ہٹتی ہے، سوجن وقتی طور پہ تو ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر پائلز تھرڈ سٹیج پہ ہیں، بالکل آخری والی سٹیج ہے پائلز کی، کہ جس میں وہ باہر لٹکے ہوئے ہیں اور ان میں سے بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے، تو اس کا پھر بہترین حل جو ہے وہ سرجری ہے. آپریشن کے بعد بھی آپ کو اپنا لائف سٹائل موڈیفائز کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، وقتاً فوقتاً اپنے فزیشین اور سرجن کو بھی وزٹس دینے کی ضرورت ہوتی ہے.
ڈاکٹر فرح کا کہنا ہے کہ خوراک میں پانی کے ساتھ ساتھ سبزیوں اور پھلوں کے استعمال سے ہم بواسیر کے مرض سے بچ سکتے ہیں.
خوراک میں سب سے زیادہ فائبر شامل کرنا ہوتا ہے، ہم نے پانی بہت زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے. اگر ہم ہر خوراک سے پہلے سادہ پانی کے 2 گلاسز یا نیم گرم پانی کے 2 گلاسز پی لیں، تو ہمارا جو آنتیں ہیں ان کے اندر نمی آ جاتی ہے، گیلی ہو جاتی ہے، تو یہ خوراک جو ہے وہ چپکتی نہیں ہے اور قبض کی شکایت بھی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ شہد ملا پانی خالی پیٹ پہ اگر لیا جائے تو وہ بھی قبض کشا ہوتا ہے. اس خوراک میں جتنا زیادہ ہم سبزیوں کا اور پھلوں کا استعمال رکھیں، تو ہمارا نظام ہضم بھی ٹھیک رہتا ہے اور ہم قبض کے مرض سے بچے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے بواسیر کا مرض جو ہے وہ بھی ہمیں نہیں ہوتا. لیکن جو قبض کشا پھل ہیں، جیسے کہ انگور ہے اور کیلا ہے، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. لسی ہے یا دہی ہے، ادرک اور شہد کی چائے بہت اچھی ہے، سیب کا جوس ہے، گاجر کا جوس ہے، انار کا جوس ہے، وہ بھی تھوڑا بہت لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسپہول کی بھوسی ہے، وہ بھی آپ کھائیں، سپورٹیو تھراپی میں آتا ہے.
پروگرام سدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام.
جی، صحت کا سیگمنٹ یہاں پر اختتام پذیر ہوا. پروگرام میں لیں گے ہم ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس بھی شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، معیشت، ثقافت، صحت اور سیاحت سمیت دیگر موضوعات پر تبصرے، انٹرویوز اور رپورٹس۔ تو سننا مت بھولیے ہر ہفتے کی رات 10 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔ اس کے علاوہ یہ پروگرام آپ نشر مقرر کے طور پر سن سکتے ہیں اتوار کی شام 6 بجے اور پیر کی صبح 11 بجے صرف پاور 99 کے نیٹورک سے۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں بہجت آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہے۔ غزل گائکی گائکی کی ایک بڑی مشکل صنف ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جن کی زبان میں غزلیں لکھی جاتی ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک ایسے شخص کے لیے غزل گائکی کس حد تک دشوار ہوگی جس کی زبان بھی اردو یا ہندی نہیں۔ آج ہم آپ کو برطانوی غزل سنگر تانیہ ویلز سے منوا رہے ہیں، جن سے تفصیلی بات کی ہمارے ساتھی گلرخ نے۔ تانیہ ویلز نے غزل گائکی کا آغاز کب اور کیوں کیا، کس طرح کیا اور کیسے اس مشکل صنف میں کامیاب ہوئی، سبھی کچھ اس رپورٹ میں پیش ہے۔
دنیا کسی برباد نہ کر، برباد نہ کر، عشق نے چہرا کے ہمیں ہم بھول کو یاد نہ کر، دنیا کسی کے پیار جنت سے کم نہیں، دنیا کسی کے پیار میں۔
موسیقی کی دنیا میں غزل گائکی کا ایک منفرد اور مقبول مقام ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایسے بہت سے فنکار ہیں جن کی شہرت غزل کے حوالے سے ہے، جیسا کہ شہنشاہ غزل مہدی حسن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، مگر اس کے علاوہ اور بہت سے نام بھی ہیں، مثلا فریدہ خانم نور جہاں، جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں غزل گائکی کے حوالے سے ایک نام کمایا۔ برصغیر پاک و ہند میں ایک زمانے میں ایسے گلوکار تھے جنہوں نے غزل گائکی میں دنیا بھر میں نام پیدا کیا، یہاں تک کہ دوسرے ممالک کے لوگ جو اردو اور ہندی زبانوں سے ناشنا تھے، غزلوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اردو زبان سیکھی۔ ان میں سے ایک نام تانیہ ویلز کا بھی ہے، جن کا تعلق لندن سے ہے، مگر بہت چھوٹی عمر میں وہ بھارت گئی اور پھر وہاں کے اسکول سے تعلیم حاصل کیا۔ تانیہ ویلز نے وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی گفتگو کی۔ تانیہ ویلز کا کہنا تھا کہ بھارت آ کر جنوبی ایشیا کے مختلف ثقافت سے روشناس ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے بھارت میں ہندی سیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ اردو بھی سیکھی اور مختلف گانے گائے، کم عمری میں مختلف ثقافتوں سے روشناس ہوئی۔
cultural aspects of the South Asian continent, in the sense we sang songs, we sang bhajan, we sang we learned some Hindi when we were younger, we learned
تانیہ ویلز کا کہنا تھا کہ کچھ عرصہ بعد میں لندن چلی گئی اور وہاں پر موسیقی کے ساتھ عشق جاری رہا اور میں نے اس کی باریکیوں کی طرف توجہ دی۔
That's what helped us sort of plant the seeds of inspiration
لندن سے واپس آ کر بھارت کے ایک میوزک اکیڈمی میں میں نے داخلہ لیا، وہاں پھر میں نے ہندوستانی موسیقی
سیکھی۔
اپنے استاد کے ساتھ بیٹھ کر ہم مختلف گلوکاروں کی غزلیں بار بار دہراتے تھے، یہ بھی سیکھنے کے مرحلے کا ایک حصہ تھا۔ غزل گائکی میں دلچسپی کے ساتھ ساتھ کلاسیکل موسیقی کی طرف بھی دلچسپی پیدا ہوئی۔
But yes, I mean, if I were to sing a Mehdi Hasan song, it's really quite like you know, if I was sitting with my teacher, it's a sort of a core repeat exercise. And
humne Mehdi Hasan aur Farida Khanam ki ghazlein suni kyunki mujhe unki awaazein behad pasand thi, khaas kar Mehdi Hasan ki. Ye mere liye ek challenge tha.
Of course my, you know, I developed an interest for Mehdi Hasan because I just absolutely love his voice. But the source of it really came from Hindustani classical music.
Ye mere liye ek challenge tha kyunki Urdu aur Hindi seekhna itna aasan nahi tha, lekin maine suna aur seekha. Urdu maine apne un doston se seekhi jo sirf Urdu bolte the, balki wo Urdu alfaz ki adaiki aur talaffuz ka bhi ilm rakhte the.
It is a challenge. I think it's fair to say it's a challenge. But like I said, you know, it's all about listening, and obviously with Urdu, I always ask friends who speak Urdu to help me with pronunciation on certain words.
Tania ka kehna tha ki mustaqbil mein mausiqi ko mazid seekhne ki koshish karungi. Apne mausiqi ke group Seven Eyes ke hawale se Tania ka kehna tha.
In the future, I really hope to just keep growing deeper in music, to keep growing and keep learning. I'd be very happy to go. So, you know, if that means recording more albums with my band Seven Eyes and exploring the music that we are composing, which is all original music, and that's really what I want to keep developing. I want to keep
ke unke saath milkar hum log original music par kaam kar rahe hain aur koshish karte hain ke behtar mausiqi tarteeb dein. Unka mazeed kehna tha ke mere khayal mein mausiqi logo ko kareeb lane ka ek bahut acha zariya hai.
I think music can be such an amazing way to connect to people, and so that's what I would really like for my future, just to keep connecting to people through music, and hopefully
mustaqbil mein meri koshish hogi ki mausiqi ke zariye logo ko kareeb laun. Pakistan jaane ke hawale se Tania ka kehna tha ke agle saal irada hai ki main chali jaun.
Hopefully we'll go, inshallah, in the future, but I think at the moment hopefully we'll go in the next few years.
Gulrukh, Voice of America, Washington.
रिपोर्ट आपने सुनी जिसे आपके लिए गुलरुख ने तैयार किया था. आप मुझे ये बताइएगा निगत, तानिया वेल्स की जब हमने बात की, आपने तानिया को सुना कभी?
जी बिल्कुल, पुरानी यादें मेरी ताजा हो गई क्योंकि पावर 99 ने उनका खसूसी इंटरव्यू किया था और मुझे तब नहीं अंदाजा था कि ये उर्दू स्पीकिंग नहीं है. जब मैंने उनकी गजल सुनी, उन्होंने लाइव गाया भी, तो यकीन कीजिए इतना मजा आया जैसे यूं लग रहा था कोई उर्दू बोलने वाला ये गजल गा रहा है.
तो अब हम आगे चलते हैं. एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है जो कि निगत लाई है. अहम मौजू है, हसास मौजू भी है. पाकिस्तान में और दुनिया भर में कुछ ऐसे मसाइल मौजूद हैं जो गैर अखलाकीपन या फिर हरासियत के जुमरे में आते हैं, खासतौर पर खवातीन के लिए जहनी दबाव का बायस भी बनते हैं. लेकिन इनमें से मुतादिद नाखुशगवार मसाइल ऐसे हैं जिन पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, या फिर ये कह लीजिए कि मुआशरती या समाजी टैबूज ऐसे हैं कि उनके ऊपर बात भी नहीं की जाती क्योंकि ये जराइम के जुमरे में भी नहीं आते. اور پھر خواتین کیا کرتی ہیں کہ ان کا ایک بہترین ہتھیار ان کے پاس ہوتا ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے. حالانکہ جیسا کہ پہلی رپورٹ میں بھی بات کر رہے تھے ہم, جیسا کہ نگت کہہ رہی تھی کہ اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھانا چاہیے, تو اس طرح سے جب بھی خواتین کو یہ احساس ہو کہ ان کو کسی بھی انداز میں ذہنی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے یا کسی طرح سے بھی وہ جسے کہنا چاہیے نا انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں, تو ان کو اس کے بارے میں ضرور اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے. تو لفظ سمعی طور پر اتنا ہی ناخوشگوار ہے جتنا کہ بذات خود یہ عمل بھی، یعنی کہ تاڑنا یا پھر بلا جواز گھورتے چلے جانا۔ جی نگہت، آپ کیا بتائیں گے ہمارے سننے والوں کو اس بارے میں؟
جی بالکل بہجت، پاکستان میں خواتین کو مختلف قسم کی ہراسمنٹ کا تو سامنا رہتا ہی ہے، اور ان کی روک تھام کے لیے مختلف نجی اور حکومتی سطح پر ادارے بھی کام کر رہے ہیں، اور پاور 99 جو ہے اس نے ایک منفرد مہم کا آغاز کیا ہے جس کو اینٹی آگلنگ کیمپین یعنی انسداد تاڑنا مہم کا نام دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال جولائی میں اس مہم کا آغاز کیا گیا تھا، کیونکہ بازاروں میں، شاپنگ مالز میں، تفریحی مقامات، تعلیمی اداروں، دفاتر سے لے کر ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والے خواتین کو تاڑ کر ہراساں کیا جاتا ہے۔ اس مہم کا مقصد کسی طبقے کو نشانہ بنانا نہیں، بلکہ معاشرے سے تاڑ کر ہراساں کرنے جیسے غیر اخلاقی فعل کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس مہم کو شروع کیے ہوئے ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اور اس مہم کا سلوگن ہے سے نو ٹو تاڑو۔ مہم کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شمشاد آفریدی کی اس رپورٹ میں۔
پاور 99 ایف ایم خواتین کو تاڑنے کے خلاف انسداد تاڑنا مہم کے نام سے ایک مہم چلا رہا ہے۔ انسداد تاڑنا مہم کی روح رواں انیلا انصاری اس مہم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتی ہیں،
یہ جو ہماری کیمپین ہے، یہ جو ہماری مہم ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ خواتین کو خاص طور پر تاڑنا ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ کوئی خاتون ہی ہوگی پاکستان میں شاید ایسی جو یہ کانفیڈنس سے کہہ سکے کہ وہ گھر سے باہر نکلی، کسی پبلک پلیس میں وہ تھی، پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر رہی تھی، شاپنگ کے لیے گئی تھی، یونیورسٹی کالج میں تھی، ہاسپٹل گئی، تو کسی آدمی نے اس کو تاڑا نہ ہو۔ جس ملک کی آبادی کا 50% ہے خواتین، اور اس ہراسمنٹ کا ان کو روز سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس بارے میں ضرور بات چیت کرنی چاہیے، اور ایک آدھ دفعہ بات چیت کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، اس کے لیے ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے، اور یہی ہمارا ریزن تھا اس کیمپین کے بیہائنڈ۔
انسداد تاڑنا مہم کی ٹیم اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے روڈ شوز، یونیورسٹیز میں سیمینارز، اور ہر مہینے ایک مرتبہ ریڈیو پر لائیو پروگرام بھی کرتی ہے، جس میں لائیو ٹیلی فون کالز کر کے عوام اپنے تاثرات کا اظہار کرتی ہے۔
جو لوگ تاڑنے جیسے شیطانی عمل میں ملوث ہوتے ہیں انہوں نے تاڑنا ہے، اگر لڑکی خراب لباس میں آ رہی تو بھی انہوں نے تاڑنا ہے، اگر وہ بردے کی حالت میں آ رہی تو بھی انہوں نے تاڑنا ہے۔
یہ بہت بڑا یعنی تشدد ہے خاتون کے اوپر، کوئی اس طرح سے اس کو تنگ کرنا شروع کر دے تو اس سے زیادہ عذاب اس بیچاری کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔
جب ہم آؤٹ آف کنٹری میں جاتے ہیں تو ہم لوگ بہت سارے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو فارنرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مرد بھی ہوتی ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، ہم نے انہوں تو نہیں دیکھا ان کی ڈریسنگ کی وجہ سے۔ ہاں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستانی مرد جب جاتے ہیں نا آؤٹ آف کنٹری میں وہ سب کو تاڑتے ہیں۔
عورتوں کا لباس بہت ہش ہے، اریانی ہے، اس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے یہ 50% جو ہے نا اس میں کنٹرول ہو سکتا ہے۔
اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت پردہ کرے، بھائی گھر میں تمہاری مائیں بہنیں ساری بے پردہ ہوتی ہیں، کیا تم انہیں تاڑتے ہو؟ یہ ہمارے مائنڈ کی پرابلم ہے۔
اکثر مرد حضرات خواتین کے کپڑوں کو اس مسئلے کی وجہ بتاتے ہیں، جبکہ اس تاثر کو رد کرتے ہوئے معروف صحافی اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سرگرم کارکن تنزیلا مظہر کہتی ہیں،
عورتوں کو یہ بلیم کرنا کہ شاید آپ کچھ اس طرح کا پہنتی ہیں یا آپ سر پہ دوپٹہ لے کے نہیں، یہ سب جھوٹی اور منافقانہ باتیں ہیں۔ پاکستان میں ہر عمر، ہر طبقے، ہر کلاس کی عورت کو کسی نہ کسی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلتی ہے، چاہے وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ میں جو سفر کرتی ہیں عورتیں، ان کے پاس ایسی ڈراؤنی کہانیاں ہیں، ڈرائیورز، کنڈکٹرز، ساتھ بیٹھی ہوئی سواریاں، تو یہ اس کو بار بار کہنے کی ضرورت ہے۔
معروف کالم نگار اور مصنف یاسر پیرزادہ کا کہنا ہے کہ حالات اور لوگوں کے تاثرات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مردوں کی سوچ کو بدلنے میں کافی وقت لگے گا۔
مردوں کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں اس طرح کے کپڑے پہن کے نکلتی ہیں اور خود انوائٹ کرتی ہیں۔ اس کو سمجھنا نا کوئی اتنا آسان کام نہیں مردوں کے لیے، خود مجھے سمجھنے میں بہت دیر لگی اس کو۔ یعنی کہ ہم ابھی تک انہی پیٹی ایشوز سے باہر نہیں نکلے، اور وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ یونیورسٹیاں چلا رہی ہیں، وہ ٹرک ڈرائیونگ بھی کرتی ہیں، وہ جہاز بھی چلاتی ہیں، وہ اسٹیٹ آفس میں بھی ہیں، اینڈ دے ڈو ایوری کائنڈ آف بزنس۔ اور ہم نے یہ سوچا ہوا تھا اپنے تئیں کہ عورت صرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹیچنگ کر سکتی ہے یا ڈاکٹر بن سکتی ہے، یعنی یہ ہم نے خود ہی طے کر لیا کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ اب جب ہم لباس کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں بھی ہم نے یہ خود ہی مردوں نے طے کر لی نا یہ بات کہ جی عورتوں کو تو ایک انورٹڈ کامرز میں ڈیسنٹ لباس پہننا چاہیے۔ اس بات کو سمجھنا نا ہمارے معاشرے کے مردوں کے لیے کوئی آسان کام نہیں۔
خاتون جرنلسٹ عفت حسن رضوی کہتی ہیں کہ تاڑنے کا یہ غیر اخلاقی عمل ہمارے معاشرے میں اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ جس کو اب خواتین نے بھی نوٹ کرنا چھوڑ دیا ہے۔
یہ تو وہ ایسا ان اکاؤنٹڈ کرائم ہے جو ہو رہا ہوتا ہے اور جس کو شاید اب ہم لڑکیوں نے بھی نوٹس کرنا بند کر دیا ہے، کیونکہ ہماری پڑھی لکھی لڑکیاں بھی، پروفیشنل لڑکیاں بھی، وہ شاید اس میں بہترین ہتھیار اگنور کرنا سمجھتی ہیں۔ اپنی یونیورسٹی جانے کے لیے کبھی کبھی جب میرا ڈریس پریس نہیں ہوتا تھا تو میں برقع بھی پہنتی تھی اور میں نقاب بھی کر کے جاتی رہی ہوں، اور ایون ٹوڈے میں کبھی فیل کرتی ہوں کہ مجھے کہیں جانا ہے، میرا دل کر رہا ہے، میں پہن لیتی ہوں، نقاب بھی لگا لیتی ہوں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بینگ اے فیمیل، میں نقاب کے پیچھے بھی اتنی ہی نظریں اپنی طرف دیکھتی ہوں جتنا کہ میرے بال کھلے ہوں اور میں کسی بازار میں ہوں۔
اے زمانے والوں، میں ہوں تاڑو، تاڑ تاڑ کے دیکھوں میں ہوں وہ ماڑو، میں تجھ پر چلاؤں اپنی نظروں کا جادو، لفظوں کی نظر اور کروں آنکھوں سے بات، کس کا مطلب یور ویری ہارٹ۔
تاڑتے تو مرد ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی زیادہ تر مرد خواتین کو ہی اس غیر اخلاقی فعل کی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بازاروں اور عوامی مقامات پر خواتین سے تب تک مرد اپنی نظریں نہیں ہٹاتے جب تک کوئی خاتون نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی۔
پروگرام میں یہاں پر لیں گے ہم ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آخری حصے میں آپ کے لیے کھیلوں کی دنیا سے بھی ایک رپورٹ لے کر آئیں گے اور ایک زبردستی جگہ کی سیر بھی کروائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش، ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں SEJRadio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، معیشت، ثقافت، صحت اور سیاحت سمیت دیگر موضوعات پر تبصرے، انٹرویوز اور رپورٹس۔ تو سننا مت بھولیے ہر ہفتے کی رات 10 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔ اس کے علاوہ یہ پروگرام آپ نشر مقرر کے طور پر سن سکتے ہیں اتوار کی شام 6 بجے اور پیر کی صبح 11 بجے صرف پاور 99 کے نیٹ ورک سے۔
ویلکم بیک۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام کے ہم آخری سیگمنٹ کی طرف اب آئے ہیں، اور مارشل آرٹس کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، آج کل جگہ جگہ مختلف ادارے اور اکیڈمیز اس سلسلے میں موجود بھی ہیں، لوگ ان سے کافی حد تک واقف ہیں۔ نگت کے پاس ایک معلوماتی رپورٹ ہے جو جتسو کے بارے میں، آئیے تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی نگت،
جو جتسو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، اور یہ کھیل فائٹنگ کھیل ہے جو پاکستان میں 2001 سے باقاعدہ طور پر کھیلا جا رہا ہے۔ اب پاکستان نے دنیا بھر میں اس کھیل میں اپنی صلاحیتیں منوائی ہیں، اور پاکستان جوجتسو فیڈریشن کے زیر اہتمام پاکستان بھر میں اس کھیل کے مختلف ٹریننگ سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر نہ صرف مردوں کو بلکہ خواتین کو بھی ٹریننگز دی جاتی ہیں۔ جوجتسو کھیل کے مستقبل کے حوالے سے کھلاڑی، ماہرین اور پاکستان میں فیڈریشن کے عہدیدار کیا رائے رکھتے ہیں، بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے مبشر ملک۔
جوجتسو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کامبیٹ کھیلوں میں تیزی سے مقبول ہونے والا ایک منفرد کھیل ہے، جس کو ایشین گیمز کے بعد عالمی کھیلوں کے مقابلوں میں بھی شامل کیا جا رہا ہے، جن میں پاکستانی کھلاڑی بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ حال ہی میں ترکمانستان کے دارالحکومت اشکاباد میں 5ویں ایشین انڈور اینڈ مارشل آرٹ گیمز منعقد ہوئیں۔ ان کھیلوں کے مقابلے میں جہاں 32 ممالک کی ٹیمیں شریک ہوئیں، وہیں پاکستان سے بھی 12 رکنی جوجتسو ٹیم کے دستے نے بھی شرکت کی اور 7 تمغے حاصل کیے، جن میں 1 سونے، 2 چاندی اور 4 کانسی کے تمغے شامل ہیں۔ پاکستانی دستے میں جوجتسو کے کھلاڑی شازیم نواز جنجوا بھی شامل تھے، جنہوں نے جوجتسو کے مقابلوں میں پاکستان کے لیے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے شازیب نے اپنے تاثرات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
ایشین انڈور اینڈ مارشل آرٹ گیم اس سال کا سب سے بڑا ایونٹ تھا ایشیا کے اندر۔ اس ایونٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور الحمدللہ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل حاصل کیا، اور سیمی فائنل ترکمانستان کے ساتھ جو ان کا ہوم گراؤنڈ تھا، 5000 وہاں پہ لوگ ان کے بیٹھے ہوئے تھے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور 4 مہینے پہلے ایشین چیمپئن شپ ہوئی اور وہی ترکمانستان کے لڑکے گولڈ میڈل ہوئے تھے اس ایونٹ میں۔ جب آپ اتنی بیسٹ ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہو اور ان کو ون کرو اور پاکستان کا قومی ترانہ بجے اور وہ بھی 5000 لوگ کھڑے ہو کے تالیاں بجائے، اس کو تو الفاظ میں بیان نہیں
کیا جا سکتا ہے.
پاکستان جوجیتسو فیڈریشن کے سیکرٹری وقار الیاس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں نوجوانوں کو اس کھیل کی طرف دلچسپی اور ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، تاہم غیر ملکی کوچز کی نگرانی میں ہمارے کھلاڑی مزید بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں.
آہستہ آہستہ یہ گیم اس لحاظ سے پاپولر ہو رہی ہے کیونکہ اسے ان آرم کامبیٹ کہا جاتا ہے اور اس میں آپ بچے اور بچیاں دونوں مستفید ہو سکتے ہیں اور یہ ملٹری پیرا ملٹری سروسز میں بھی کافی مقبول ہے اور ہم پچھلے کئی سالوں سے اس جوجیتسو گیم میں ایشین چیمپئنز بھی چلے آ رہے ہیں. ورلڈ وائڈ لیول پہ ہم نے پچھلے سال ہمارے بچوں نے جا کے فرانس میں الحمدللہ سلور میڈل حاصل کیا تھا. صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ہم بھی برازیلین جوجیتسو کے سینئر لیول کے کوچز کو پاکستان مدعو کر سکیں تو یہ ریزلٹ کئی گنا بڑا ہو سکتا ہے.
جوجیتسو میں قومی ٹیم اس وقت ایشین چیمپئن بھی ہے، تاہم اس کھیل میں بہتری کے لیے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اس سوال کے جواب میں ماہر کھیل احمد ندیم کا کہنا ہے،
لوگوں کو ٹرسٹ کرنا چاہیے، پیرنٹس کو بھیجنا چاہیے بچیوں کو، فیڈریشن کو تھوڑا سا مضبوط کرنا چاہیے کیونکہ پرابلم فیڈریشنز میں پیش آتے ہیں لڑکے لڑکیوں کو. فیڈریشن کا اگر ماحول اچھا ہو جائے، فیڈریشن کو اچھا سپانسر کیا جائے، فیڈریشن کو اماؤنٹ دی جائے، وہ پیسہ پلیئرس کے اوپر خرچ ہو، ان کی ٹریننگ کے اوپر خرچ ہو اور ان کے جیب خرچ کے لیے بھی ان کو کچھ ملے، کچھ نہ کچھ انسینٹو ہوگا تو یہ لوگ آگے آئیں گے نا.
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کھیل کو بھی باقی کھیلوں کی طرح توجہ دی جائے تو پاکستانی کھلاڑی دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. پروگرام صدائے جہاں کے لیے مبشر ملک، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد.
اب ہم آپ کو پروگرام کی آخری رپورٹ سنوا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو سیر کروانے لے جائیں گے ایک پارٹ کی. امریکہ دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں میلوں پر پھیلے نیشنل پارکس دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں. رین فارسٹ ہوتے ہیں یا برساتی جنگلی خطے بھی اپنی مثال آپ ہیں، خاص طور پر بنا دیے جاتے ہیں، قدرتی ماحول وہاں پر پیدا کر دیا جاتا ہے اور چیزیں لگتا ہے کہ بالکل اپنی اصل شکل میں نظر آتی ہیں. تو اسی طرح جنوبی فلوریڈا کا ایور گلیڈس نیشنل پارک تقریباً 500,000 ہیکٹیئر سے زیادہ دلدلی رقبے پر پھیلا ہوا ہے. یہ امریکہ کا سب سے بڑا برساتی جنگلی خطہ ہے جو اپنے انوکھے پن اور آبی مناظر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، اور اس علاقے کو حکومت نے سائنسی اور تفریحی مقاصد کے لیے اصل شکل میں چھوڑ رکھا ہے. تو اس وقت ہم آپ کو یہ رپورٹ سنوا رہے ہیں جسے آپ کے لیے تیار کیا ہے شہناز نفیس نے. آئیے رپورٹ سنتے ہیں.
نیشنل پارکس کی سیر کرنے والے مائیکا مائر کا کہنا ہے کہ ایور گلیڈس نیشنل پارکس جانے کے بعد انہیں خیال آیا کہ جنوبی فلوریڈا ترقی کرنے سے پہلے کس طرح کا تھا.
ایور گلیڈز نیشنل پارک انتہائی مشہور کن ہے کیونکہ یہ دیگر نیشنل پارکس کے مقابلے میں ایک بے تحاشا بڑا علاقہ ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ فلوریڈا کے تمام جنوب مغربی علاقے پر مشتمل ہے. اس میں شک نہیں کہ تعمیر و ترقی سے پہلے اورلینڈو کا پورا جنوبی حصہ ایور گلیڈز کی طرح لگتا تھا.
زمین سے کچھ اونچائی پر اس اہنگا ٹریل پر مائیکا نے انوکھے مناظر دیکھے جسے ریور آف گراس کہا جاتا ہے.
یہ درختوں پر مشتمل ایک دلدلی علاقہ ہے، یہاں یہ پرندے آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. ہم نے کچھوے اور گیٹرز دیکھے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر جنگلی حیات کا ایک بڑا حصہ.
مائیکا اور اس کے ساتھی اینڈری وارڈن کے لیے ایک دلچسپ چیز گھنٹوں تک پانی اور دلدل میں چلنا تھا. اس ہائیک کو سلیو سلوک کہا جاتا ہے.
یہ سننے میں گندا اور خوفناک لگتا ہے، لیکن میں نے نیشنل پارکس میں ابھی تک جو کچھ دیکھا ہے اس میں یہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے. آپ دلدل سے نکلتے ہیں اور پھر اس میں دھنس جاتے ہیں، پھر آپ پانی میں پہنچ جاتے ہیں. آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی اور سیارے پر موجود ہوں.
پارک کے ایک اور حصے میں مائیکا نے ایئر بوٹ کے ذریعے جنوبی فلوریڈا کے مشہور دلدلی علاقے کی سیر کی.
I think what made this so special is that our guide had grown up in this area.
میرے خیال میں اس کی خاص بات یہ تھی کہ ہمارا گائیڈ اسی علاقے میں پلا بڑا ہے اور وہ اس علاقے کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے.
گائیڈ اوزی نے مائیکا اور ان کے ساتھی اینڈی کو اس علاقے میں بانس پودوں کے بارے میں بتایا. اوزی نے مائیکا کو بتایا کہ کس طرح نیٹو امریکنز بچے کی پیدائش کے وقت سیو گراس کے ذریعے ماں اور بچے کے درمیان امبیلیکل کارڈ یا نال کو کاٹ دیتے. مائیکا نے جو نیشنل پارک کے تحت 400 مقامات کی سیر کرنے کے مشن پر ہیں بتایا کہ ایور گلیڈز کے کنارے پر ان کا بوٹ ٹور دلدلی علاقے کے اس تجربے کا بہترین حصہ تھا.
ہم نے سنا تھا کہ اس سفر کے دوران آپ کو ڈولفن نظر آئیں گی اور ایسا ہی ہوا. یہ بہت زبردست تھا. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ ایسی جنگلی حیات کا تجربہ قدرتی ماحول میں کریں جس کا تجربہ آپ کو چڑیا گھر، ٹی وی یا نیشنل جیوگرافکس میگزین میں نہیں ہوتا. یہ حقیقت تھی، ایک حقیقی زندگی.
جولی ٹیبو کے ساتھ شہناز نفیس، اردو ویو اے.
جی، وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں ہم آپ سے یہاں پر اجازت چاہیں گے، لیکن جاتے جاتے آپ کو بتائیں کہ آپ ہم سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں. خط لکھنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد. سوشل میڈیا پر آئیے اور ہمارے پیج بھی لائک کیجئے، ایس ای جے ریڈیو کا اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیو نیوز نیٹورک کا، جہاں پر آپ کو تمام جو ہمارے پرانے پروگرامز ہیں صدائے جہاں کے اب تک جو ہم پیش کر چکے ہیں وہ بھی آپ کو وہاں پر ملیں گے. تو جائیے اور سنیے. ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ نگہت امان آپ سے اجازت چاہتی ہیں. جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.
اور یہاں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اسٹوڈیو سے بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ ریکارڈنگ پروڈیوسر انجم ہیرل گل تھے اور انجینئر تھے آڈیو سریجس. اب اجازت دیجیے، آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.